السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے مقدمے اور سزا پر نظر ثانی کا عمل شروع ہو گیا ہے. پاکستان میں انسانی حقوق اور صحافتی تنظیموں نے میڈیا پر غیر اعلانیہ پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. کراچی کے قریب کاٹھور کے مقام پر بدھ کو سیکیورٹی اہلکاروں کی مبینہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 3 ڈرائیوروں کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. افغانستان کے صوبے زابل میں شاہ جائے کے مقام پر جاری جھڑپوں کے باعث 4,200 افراد بے گھر ہو گئے ہیں. افغانستان میں صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان مقرر کردہ تاریخ پر نہیں ہو سکے گا. سعودی عرب کے شہر مدینہ کے قریب ٹریفک حادثے میں کم سے کم 35 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ شمال مشرقی شام میں اپنی فوجی کاروائیاں بند کر دے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بدھ کے روز کیپیٹل ہل پر دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کی جانب سے شام سے امریکی فوجی واپس بلانے کے فیصلے پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اراکین کی مخالفت کے باوجود شام سے امریکی فوج کے انخلا کے اقدام کو صدر نے بہترین فیصلہ قرار دیا ہے. برطانیہ اور یورپی یونین کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا پر نئی ترمیموں کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں. اور امریکی کانگریس مین علی یاہ کمنگز 68 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے مقدمے اور سزا پر نظر ثانی کا عمل شروع ہو گیا ہے. جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ کلبھوشن یادو کو ہم قونصلر رسائی دے چکے ہیں اور اس سلسلے میں اگلے منطقی اور قانونی اقدامات شروع ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کلبھوشن یادو کے مقدمے اور انہیں فوجی عدالت کے ذریعے سنائی جانے والی سزا کی نظر ثانی کا عمل کس عدالتی فورم پر ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی. پاکستان میں انسانی حقوق اور صحافتی تنظیموں نے میڈیا پر غیر اعلانیہ پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پیمرا کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس دکھانے یا نہ دکھانے پر پابندی کے حوالے سے پیمرا اور ٹی وی چینلز مختلف آراء رکھتے ہیں. چینلز کا دعویٰ ہے کہ پیمرا کی طرف سے پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ پیمرا نے اس موقف کی تردید کی ہے. اس تمام صورتحال میں کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. کراچی کے قریب کاٹھور کے مقام پر بدھ کو سیکیورٹی اہلکاروں کی مبینہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 3 ڈرائیوروں کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں ٹول ٹیکس وصول کرنے والے عملے اور ان کی حفاظت پر مامور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے اہلکاروں کو نامزد کیا گیا ہے. واضح رہے کہ ایف ڈبلیو او پاکستان کی مسلح فوج کا حصہ ہے جو انجینئرنگ اور تعمیرات سے منسلک ہے. بدھ کو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب کاٹھور کے مقام پر ٹول ٹیکس وصول کرنے والے عملے نے عدالتی احکامات کی روشنی میں مقررہ وزن سے زیادہ سامان رکھنے والے ٹرالرز کو کراچی حیدرآباد موٹر وے پر جانے سے روک دیا تھا. ٹرانسپورٹرز اور انتظامیہ کے درمیان یہ تنازعہ کئی روز سے چل رہا تھا، جس پر نوبت ہنگامہ آرائی اور پھر فائرنگ تک جا پہنچی، جس سے 3 ہلاکتیں ہوئیں اور بعض افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. افغانستان کے صوبے زابل میں شاہ جائے کے مقام پر جاری جھڑپوں کے باعث 4,200 افراد بے گھر ہو گئے ہیں. زابل اور نمروز صوبوں میں این ایس اے جی کے انتباہ کے باوجود 12 طبی مراکز بند کر دیے گئے ہیں، جس سے تقریباً 2,00,000 افراد طبی سہولتوں سے محروم ہو گئے ہیں. ان مرکزوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں. ادھر افغانستان کے آزادانہ انتخابات کمیشن کے ذرائع نے بتایا ہے کہ 28 ستمبر کے انتخابات کے ابتدائی نتائج میں ایک ہفتے کی تاخیر ہو سکتی ہے. دو انتخابی کمشنروں اورنگزیب اور مولانا عبداللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں ہفتے کے روز جیسا کہ پہلے پروگرام تھا ان نتائج کا اعلان ممکن نہیں ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھی افغان حکام کا خیال ہے کہ نتائج مرتب کرنے میں مزید ایک ہفتہ لگ سکتا ہے, جبکہ مبصرین کی رائے ہے کہ نتائج کے اعلان میں تاخیر سے سیاسی انتشار بڑھے گا. سعودی عرب کے شہر مدینہ کے قریب ٹریفک حادثے میں کم سے کم 35 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق حادثہ بدھ کو اس وقت پیش آیا جب زائرین سے بھری بس مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی. حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو الحمنہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ شمال مشرقی شام میں اپنی فوجی کاروائی بند کرے, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ توقع کر رہے ہیں کہ جمعرات کے روز انقرہ میں ہونے والی بات چیت کامیاب ہوگی. ٹرمپ مسلسل اس سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ کرد جنگجوؤں کو سرحدی علاقوں سے دھکیلنے کے لیے کاروائی کے ذمہ دار ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بدھ کے روز کیپٹل ہل پر دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کی جانب سے شام سے امریکی فوجی واپس بلانے کے فیصلے پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایوان نمائندگان میں اراکین کی مخالفت کے باوجود شام سے امریکی فوج کے انخلا کے اقدام کو بہترین فیصلہ قرار دیا ہے. ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے 129 اراکین نے ڈیموکریٹ سرکار کی حمایت کی ہے. شمالی شام سے امریکی فوج کے انخلا سے متعلق بدھ کو ہونے والی رائے شماری میں ایوان نمائندگان کے 60 ارکان کے مقابلے میں 354 اراکین نے امریکی صدر کے فیصلے کی مذمت کی. اس موقع پر مشترکہ قرارداد کے ذریعے ترک صدر رجب طیب اردوان سے شام میں کردوں کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا. برطانیہ اور یورپی یونین کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا پر نئی ترمیموں کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں. برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے اسے ایک بہت بڑا معاہدہ قرار دیا ہے جس سے انہیں کنٹرول واپس مل جائے گا. انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ کو ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو بریگزٹ پر ہفتے کو ختم کرنا چاہیے تاکہ دوسری ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے. ہانگ کانگ کی مقننہ کے ایوان میں جمعرات کو مسلسل دوسرے روز جمہوریت نواز قانون سازوں نے چیف ایگزیکٹو کے خلاف ہلڑ بازی جاری رکھی. بدھ کے روز بھی لیم کو اپنی سالانہ پالیسی تقریر اس ہنگامہ آرائی کے باعث روکنا پڑی تھی. جمعرات کے روز جب وہ اس تقریر پر سوال و جواب کے لیے اپنے چیمبر میں آئیں تو ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی. اپوزیشن قانون ساز لیم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے. فرانس نے تصدیق کی ہے کہ شعبہ تدریس سے وابستہ فرانس کے ایک اور شہری کو ایران میں حراست میں لے لیا گیا ہے. اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے فرانس نے اسے ناقابل قبول صورتحال قرار دیا ہے. فرانس کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز کہا کہ رولینڈ مارشل کو جون میں گرفتار کیا گیا تھا, اس وقت جب فریبہ عادل خواہ گرفتار ہوئیں جو فرانسیسی اور ایرانی شہری ہیں. دونوں پیرس کی ایک معروف سائنس یونیورسٹی کے سینئر تحقیق کار ہیں. اس سے قبل ان کا نام عادل خواہ بتایا گیا تھا, لیکن وزارت نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ مارشل کو بھی زیر حراست رکھا گیا ہے. یہ بات واضح نہیں ہے کہ ان تدریسی اہلکاروں پر کیا الزامات لگائے گئے ہیں. امریکی کانگریس مین علیہ کمنگ 68 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. وہ صدر کے خلاف مواخذے کی تحقیقات میں ایوان نمائندگان کے اہم رکن تھے. ان کے دفتر نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ میری لینڈ کے سابق قانون ساز صحت کی خرابی کے باعث انتقال کر گئے ہیں. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق اور صحافتی تنظیموں نے میڈیا پر غیر اعلانیہ پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پیمرا کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس دکھانے یا نہ دکھانے پر پابندی کے حوالے سے پیمرا اور ٹی وی چینلز مختلف آراء رکھتے ہیں۔ چینلز کا دعویٰ ہے کہ پیمرا کی طرف سے پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ پیمرا نے اس موقف کی تردید کی ہے۔ اس تمام صورتحال میں ہو کیا رہا ہے، بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا۔
پاکستان میں میڈیا پر غیر اعلانیہ پابندیوں کے حوالے سے صحافتی تنظیموں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین معاملہ جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس دکھانے پر پابندی کا ہے، جس میں نجی ٹی وی چینل جیو نیوز نے اپنے بلٹن کے دوران پریس کانفرنس دکھانا شروع کی اور چند لمحوں بعد اعلان کیا کہ پیمرا کی عائد کردہ پابندی کی وجہ سے جیو نیوز یہ پریس کانفرنس دکھانے سے قاصر ہے۔
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر اور پریس کانفرنس براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کے ہوتے ہوئے جی نیوز کا اثر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ پریس کانفرنس براہ راست اپنے ناظرین کو دکھا اور سنا سکے۔
اس حوالے سے مشیر اطلاعات فردوس آشکوان کہتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ باقاعدہ ایک لشکر بنا کر لشکر کشی کرنے والوں اور ملک میں انتشار پھیلانے والے کو اس طرح دکھایا جا سکے۔
ریاست کے خلاف، حکومت کے نہیں، ریاست کے خلاف لشکر کشی کے لیے جتھے تشکیل دیتا ہے تو اس کے لیے پیمرا کو نیشنل سیکیورٹی کے ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو قدم اٹھانا چاہیے، اس کے لیے میری انفارمیشن منسٹری یا اس حکومت کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے۔
پیمرا کی جانب سے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یہ نیوز کانفرنس دکھانے پر پابندی کی تصدیق مختلف ٹی وی چینلز کے اعلی حکام نے بھی کی۔ تاہم بعد میں پیمرا کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں اس پابندی سے انکار کیا گیا۔ سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ اظہار رائے پر کبھی پیمرا اور کبھی عدلیہ کے ذریعے پابندی لگائی جاتی ہے۔
کہ پچھلے 13 مہینے میں آزادی اظہار پر جو ہے وہ قدر مختلف انداز سے لگائی جا رہی ہے، جس کی ہمیں یہ تصویر کل بھی نظر آئی جب مولانا فضل الرحمان کی اچانک پریس کانفرنس جو ہے وہ آف ایئر کر دی گئی۔ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے جلسے جلوس پر بھی اس کا سہارا وہ عدالتوں کا لیتے ہیں، حالانکہ عدالتوں کا ایس سچ کوئی اگر عدالت چاہے تو وہ خود میٹر کو روک سکتی ہے کہ جی یہ میٹر سب جوڈس ہے، اس کو آپ آن ایئر نہیں کریں، اس لیڈر کے حوالے سے کوئی چینل جو ہے ان کا بیان نہیں دے، وہ کہہ سکتی ہے عدالت، لیکن عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔
آزادی اظہار رائے پر پابندی کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن کی زہرا یوسف کہتی ہیں کہ یہ پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔
جیسے وقت گزر رہا ہے میڈیا کے اوپر پابندی بڑھتی جا رہی ہے، اور میرے خیال سے جیو چینل نے اچھا کیا کہ انہوں نے اپنے مین بلٹن میں بتایا کہ یہ ڈسرپٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے، تو اس کو بالکل اس کے نوٹس لینا چاہیے۔
پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کو میڈیا پر دکھانے پر پابندی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ماضی میں بھی ایسے احکامات چینلز کو موصول ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے جلسوں کی کوریج سے بھی میڈیا کو منع کیا گیا۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز پر پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے انٹرویوز بھی بغیر کسی وجہ کے نشر کرنے سے روک دیے گئے تھے۔ اس صورتحال پر صحافتی تنظیموں نے احتجاج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکومت کے خلاف آزادی مارچ کا اعلان کرنے والے اپوزیشن رہنما جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وہ ریاستی اداروں سے براہ راست تصادم نہیں چاہتے، لیکن اگر ماشاء اللہ لگانے کی کوشش کی گئی تو ان کے مارچ کا رخ حکومت کے بجائے ان کی جانب ہو جائے گا۔ وہ ملک میں جمہوریت بچانے نکلے ہیں، کسی صورت آمریت کو نہیں آنے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔
ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں، یا تو اس زمانے میں ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے کہ جیسے فوجی جنرل جو ہے وہ ماشاء اللہ لگا کر مزاج ہلدا ہے، اور اس تاثر کے ساتھ وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتے تھے. لیکن آج جو حکومت ہم پر مسلط ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی حکومت ہے. ہم کوئی ریاستی اداروں سے تصادم براہ راست نہیں چاہتے کہ غلط پرفارمنس اور انتخابات کے عمل میں ان کی مداخلت سے جو ایک ناجائز حکومت وجود میں آئی ہے وہی ہمارا ہدف ہے. اگر وہ مارش لا لگاتے ہیں تو پھر آزادی مارچ کا جو رخ ہے وہ حکومت سے ان کی طرف ہی مڑ سکتا ہے. ہم اس ملک میں جمہوریت کی استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں, جمہوریت کو قربان کرنے کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں.
اگلا سوال یہ ہے کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے شاید کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے, تو آپ کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر؟
دیکھیے, جہاں تک ان کی کمیٹی کا تعلق ہے, ان کے وزراء کا جو لب و لہجہ ہے اور جس انداز سے وہ انتہائی کرخت اور توہین آمیز لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے. اور رابطہ ہوگا تو پھر ہم رد عمل دیں گے. جب تک ان کے اندر سنجیدگی نہیں آئے گی اور ان کی تصدیق کا رویہ جاری رہے گا, اس میں سنجیدہ گفتگو کیسے ہو سکے گی؟ اور جب ہماری دیش کی بات یہی ہے کہ صرف انتخاب حکومت کے مستعفی ہونے اور دوبارہ انتخاب کا اعلان شرط اول ہے, تو پھر شاید ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کر سکیں.
آپ کے تیاری کے دوران باوردی کارکنان جس طرح سے تیاری کر رہے ہیں, ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں, تو اس سے کیا یہ تاثر نہیں پھیل رہا کہ تشدد ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس طرح منظم انداز سے جو کارکنان کام کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیم فوجی دستہ ہے کوئی, تو اس تناظر میں اگر کوئی تشدد ہوا تو پھر کیا ہوگا؟
یہ تو ہم نے جب بھی جلسے کیے ہیں, 15 ملین مارچ کیے ہیں, تو یہی انصار الاسلام کی تنظیم تمام انتظامات سنبھالتی رہی ہے. یہی تنظیم جو ہے وہ ہمارے 2001 کے 22 لاکھ لوگوں کا نظام اس نے سنبھالا تھا, اس نے 2017 میں 50 لاکھ لوگوں کے اجتماع کا انتظام سنبھالا تھا. یہ کون سی ایسی بات ہے کہ آپ ایک منسٹر کے بچگانہ قسم کے پریس کانفرنس کے بعد اس کو اتنا بڑا سوال بنا کر پیش کرتے ہیں؟ یہ رضاکاروں کی تنظیم ہے اور وہ اتنے بڑے ایونٹ کو منظم رکھنے اور پرامن رکھنے کے لیے اگر مشق کرتی ہے, ریہرسل کرتی ہے, تو اس کو اس سے وہ اتنے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حکمران کس قدر حواس باختہ ہیں کہ جلسوں کے خدام کو بھی وہ دہشت گردوں کی نظر سے دیکھتے ہیں.
ادھر صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کو احتجاج کا پورا حق حاصل ہے, لیکن حکومت لٹ پرداروں کو برداشت نہیں کرے گی. انہوں نے وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں میزبان قمر عباس جعفری سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے بارے میں سوالات کے جواب دیے. ان کا کہنا تھا,
جو ریہرسل انہوں نے شروع کی تھی اور جو وردیاں پہنا کے جو فورس بنانے کی کوشش کی تھی اور جو ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھے, تو یہ اس سے یہ تاثر جو خوف ہراس پھیلانے کی کوشش ہو رہی تھی, یہ اس چیز کی ہم نے ممانعت کی. کیونکہ یہ جو ہمارا قانون ہے 1973 کا آرٹیکل 256, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی تنظیم سیکورٹی کے نام پہ اپنے لیے فورس نہیں بنا سکتی. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے جس دن جو چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ ملاحظہ کیا ہوگا, وردیاں پہنا کے ڈنڈے دے کے, یہ کون سا احتجاج ہے؟ مطلب یہ کہ ایک تو ان کا ایجنڈا واضح نہیں ہے. ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ احتجاج آپ کا کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ بتا دیں کس جگہ پہ دھاندلی ہوئی, کون سے حلقے میں دھاندلی ہوئی, تاکہ ہم آپ کے لیے کھول دیں. ہم تو کوئی نواز لیگ یا اس طرح کی پارٹی نہیں ہے نا. عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ آپ کو کہاں اعتراض ہے کہ ہم کھول لیں. اور پھر یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہے, تو مہنگائی تو ظاہر پاکستان کی جو اقتدار ہے جن مشکل حالات میں ہمیں ملا تھا, میرے خیال سے وہ سب کو پتا ہے. اور آج اللہ کے فضل سے وہ پاکستان مشکل حالات سے نکل رہا ہے, گرے لسٹ سے نکل رہا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہو. آپ دو تین مہینے سے آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا گیا ہے, ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, تو پاکستان کی اکانومی مضبوط ہونے کی طرف جا رہی ہے, پاکستان ٹریک پر آ رہا ہے, مشکلات تو انشاءاللہ کم ہوتی جائیں گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو قرضوں کے اوپر جو ادائیگی تھی وہ اب سٹریم لائن ہو چکی ہے, تو میرے خیال سے جو سخت وقت ہے وہ تو ہم نے گزار دیا.
اور مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کرتے ہوئے 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے. حکومت نے آزادی مارچ کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے لیے کمیٹی بنا دی ہے, جبکہ حکومت کے اتحادیوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. مسلم لیگ قاف کے رہنما سینیٹر کامل علی آغا کہتے ہیں کہ حکومت مشاورت کے عمل میں شامل نہیں کرتی, لیکن اس کے باوجود حکومت کا ساتھ دیں گے. مزید تفصیل کے لیے لاہور سے اسد صہیب.
مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت بھی سرگرم. سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے لیے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی. حکومت کی اتحادی جماعت کے رہنما سینیٹر کامل علی آغا کہتے ہیں کہ ملک میں بیڈ گورننس ہے, حکومت کے ساتھ مشاورت میں تسلسل نہیں, لیکن اس کے باوجود حکومت کے ساتھ ہیں. خیال رہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں میں مسلم لیگ کاف, ایم کیو ایم, جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہیں. کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ حکومت نے اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن 3 ماہ گزر جانے کے باوجود کمیٹی نہیں بن سکی.
ہمارا گلہ رہتا ہے پی ٹی آئی سے وہ یہ ہے کہ مشاورت کا تسلسل قائم نہیں رہتا. عمران خان صاحب نے چودھری شجاع صاحب کو انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ ایک کمیٹی بنا دیں گے جو ڈے ٹو ڈے مسائل کے اوپر اور پالیسی میکنگ کے اندر آپ کی ان پٹ لیں گے اور تمام اتحادیوں کو آن بورڈ رکھیں گے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 3 ماہ گزر گئے ہیں, ابھی تک وہ کمیٹی بھی وجود میں نہیں آ سکی.
سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کی قیادت کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں, جبکہ اختر مینگل بھی حکومت سے ناراض رہتے ہیں. ایسے میں اگر مولانا فضل الرحمان کو 20,000 سے 25,000 افراد کے ہمراہ اسلام آباد میں داخلے کی اجازت مل گئی تو اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ انہیں مقتدر حلقوں کی حمایت حاصل ہے. ان کے بقول اپوزیشن جماعتیں نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں, جبکہ قومی حکومت کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں.
اگر مولانا کو 20,000-25,000 سے زیادہ لوگ ساتھ لے کے اسلام آباد میں آنے کی اجازت دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں چینج آف ہارٹ ہو گیا ہے. مولانا بہت شاطر سیاستدان ہیں, آج تک تاریخ میں کبھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نہیں گئے ہیں. یہ میں بہت ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنے افراد کے ساتھ انہیں اسلام آباد آنے دیا گیا تو پھر وہ امپائر جو ہے جس کی انگلی کھڑی ہونے کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے, وہ اس وقت بھی اپنی انگلی کھڑی کر سکتا ہے.
سینئر صحافی سلمان غنی کہتے ہیں کہ حکومت کے اتحادی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حکومت میں شامل ہوئے تھے, آزادی مارچ کے معاملے پر بھی وہ وہیں دیکھیں گے.
یہ اتحادی عمران خان صاحب کے اتحادی نہیں تھے, یہ جنہوں نے ان کے ساتھ جوڑا تھا وہ اسی طرف ہی دیکھیں گے کہ کیا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں. کسی نہ کسی ایلیمنٹ کی کسی نہ کسی سطح پر مولانا کو سپورٹ ضرور ہے, اور آپ دیکھیں کہ ہر آنے والے دن کے اندر مولانا کی قوت میں اضافہ ہوا ہے.
وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ اتحادیوں کے مفادات حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں.
پرویز خٹک صاحب کی جو کمیٹی بنائی ہے یہی ساری اب شاستی حکمت عملی طے کرے گی, ساتھ ہوں گے, انٹرسٹ میں ساتھ کٹھے ہیں, دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, لیکن کافی ساتھ.
خیال رہے کہ 2014 میں عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کی مسلم لیگ نون حکومت نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا تھا, جس میں پیپلز پارٹی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ان دھرنوں کی مخالفت کی تھی. اسد صہیب, اردو وی او اے, لاہور.
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت پاکستان میں زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے مقدمے اور سزا پر نظر ثانی کا عمل شروع ہو گیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل.
جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا,
کمانڈر کلبھوشن یادو کو کانسولر ایکسس ہم دے چکے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ہے, اور اس سلسلے میں جو اگلے سٹیپس لوجیکل اینڈ لیگل ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں, اس کی کو میں اپڈیٹ لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا.
لیکن ترجمان نے یہ واضح نہیں کیا کہ کلبھوشن یادو کے مقدمے اور انہیں فوجی عدالت کے ذریعے سنائی جانے والی سزا کی نظر ثانی کا عمل کس عدالتی فورم پر ہوگا. یاد رہے کہ ہالینڈ کے شہر ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف نے رواں سال جولائی میں پاکستان کو کلبھوشن جادو تک کونسلر رسائی فراہم کرنے کے ساتھ پاکستان کی ایک فوجی عدالت کی طرف سے انہیں دی گئی سزائے موت پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا۔ بھارت نے عالمی عدالت سے رجوع کرتے ہوئے کلبھوشن کی سزا ختم کرنے اور ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن عالمی عدالت نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ پاکستانی فوج کے سابق افسر اور وکیل انعام رحیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن کی سزا کے فیصلے پر وہی فوجی عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے جس نے اسے یہ سزا سنائی تھی، لیکن ان کے بقول فوجی عدالت کی طرف سے نظر ثانی کے بعد سنائے جانے والے فیصلے پر اگر کوئی فریق مطمئن نہ ہو تو وہ آرمی کورٹ آف اپیل سے رجوع کر سکتا ہے۔
کوئی بھی کیس ہے جس میں آرمی کی طرف سے ریویو ہو چکا ہے اور ریویو کے بعد بھی اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو آرمی کورٹ آف اپیل ہے، پھر دوبارہ کورٹ آف اپیل میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے کہ ہمیں ریویو والا فیصلہ از ناٹ ایکسیپٹڈ، یا اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے، اور اگر اس کی اپیل آرمی کورٹ آف اپیل سے بھی مسترد ہو جاتی ہے پھر وہ آئین میں دی ہوئی شک آرٹیکل 199 کے تحت وہ ہائی کورٹ میں جا کر آرمی کو اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔
بھارت کی طرف سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ نئی دہلی یہ کوشش کرے گا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر پوری طرح عمل درآمد ہو، اور اس کے لیے نئی دہلی اسلام آباد سے سفارتی ذرائع کے ذریعے رابطے میں رہے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے کلبھوشن جادو کو مبینہ طور پر جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت 2016 میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان کا دعویٰ رہا ہے کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ کا حاضر سروس افسر ہے جس کا مبینہ تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ہے، لیکن بھارت اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے کہ کلبھوشن بحریہ کا ریٹائرڈ افسر ہے لیکن اس کا را سے کوئی تعلق نہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس ترکی پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شمال مشرقی شام میں اپنی فوجی کارروائی بند کرے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ توقع کر رہے ہیں کہ جمعرات کے روز انقرہ میں ہونے والی بات چیت کامیاب ہوگی۔ ٹرمپ مسلسل اس سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ کرد جنگجوؤں کو سرحدی علاقے سے دھکیلنے کے لیے کارروائی کے ذمہ دار ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا
There was never given a green light. They've been wanting to do that for years and frankly they've been fighting for many many years.
میں نے انہیں کبھی ایسا کرنے کا اشارہ نہیں دیا، وہ کئی برسوں سے ایسا کرنا چاہ رہے تھے اور صاف بات یہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ انقرہ نے شامی کرد ملیشیا کے خلاف بہار امن آپریشن کا آغاز کیا۔ انقرہ سمجھتا ہے کہ یہ ترکی میں برسوں سے جاری دہشت گردی سے منسلک ہیں، لیکن یہ ملیشیا داعش کے خلاف جنگ میں امریکہ کی مضبوط اتحادی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بدھ کے روز کیپیٹل ہل پر دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کی جانب سے شام سے امریکی فوجیں واپس بلانے کے فیصلے پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ وائس آف امریکہ کے لیے صلاح تیسا ہو کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا کہ وہ امریکی فوجیوں کو واپس گھر لا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی صدارتی مہم کے دوران اس کا وعدہ کیا تھا۔
It's time to bring our soldiers back home. That's the way it is. We've had no soldiers injured or hurt.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کو واپس گھر لے کے آئیں، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی اب زخمی نہیں ہیں کیونکہ میں ملک کا صدر ہوں اور ہم باس ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس الزام کی تردید کی کہ انہوں نے شمالی شام پر حملے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں کوئی گرین سگنل دیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس گفتگو کے فوراً بعد ترک صدر کو ایک خط لکھا تھا، بہت طاقتور خط، ان کو کبھی بھی کوئی گرین سگنل نہیں دیا۔ امریکہ کا ایک وفد نائب صدر مائک پینس کی قیادت میں انکرا میں موجود ہے تاکہ صدر اردوان پر شمالی شام میں جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے، یا پھر انہیں کہا جائے کہ وہ پابندیوں کے لیے تیار رہیں۔ امریکی عراقی نے کانگریس نے اس بارے میں شبہ کا اظہار کیا ہے کہ پابندیوں کی دھمکیاں ترک حملے کے بعد شمالی شام میں قتل و غارت کو رکوا سکیں گی۔ ٹرمپ کے حامی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں کے شام سے نکلنے کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو فوری طور پر امریکہ کے مخالفوں نے پر کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور ایران ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ امریکی مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے۔ کرد ہمارے دوست ہیں اور ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز کے اجلاس میں شام سے اچانک فوجیں نکالنے کے فیصلے کے خلاف مزمدی قرارداد 60 کے مقابلے میں 354 ووٹوں سے منظور کی۔ اس قرارداد کے بعد صدر ٹرمپ نے دونوں پارٹیوں کے نمائندوں سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، لیکن ڈیموکریٹس نے اس وقت اس ملاقات سے واک آؤٹ کیا جب مبینہ طور پر صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک رہنما نینسی پلوسی کو تیسرے درجے کی سیاست دان قرار دیا. نینسی پلوسی کہہ رہی ہیں کہ ایوان میں رائے شماری صدر کے فیصلے کے خلاف پڑنے والے بھاری ووٹ اس کی وجہ ہے. ایک کے مقابلے میں دو ریپبلکنز نے شام سے فوجیں نکالنے کے خلاف ووٹ دیا ہے اور صدر ٹرمپ غالباً اسی سے ہل کر رہ گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات جاری نہ رکھ سکے کیونکہ وہ زمینی حقائق کو نہیں سمجھ رہے. ریپبلکن اراکین نے نینسی پلوسی کو اس واک آؤٹ کا ذمہ دار قرار دیا. ایوان انوانگان میں اقلیتی رہنما کیون میکارتھی کے الفاظ ہیں کہ جب بحران کا وقت آئے تو رہنماؤں کو موجود ہونا چاہیے بھلے ان کو اس وقت کوئی بات پسند آئے یا نہ آئے اور ان کو مسئلے کے حل کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے. اراکین کانگریس جب صدر ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شام سے فوجوں کے انخلا کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں, شمالی شام میں صورتحال پہلے ہی تبدیل ہو چکی ہے. سیرین کرد فورسز شام کی فوجوں کے ساتھ مل کر ترکی کے حملے کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں. ممبیج کے مرکزی شہر میں مارچ کے بعد دفاعی اہمیت کے حامل سرحدی قصبے کوبانی پہنچ گئی ہیں. روس نے ترکی اور شام کے فوجوں کے درمیان کسی طرح کی لڑائی روکنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے رپورٹ دی ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالبات کو ہراساں کرنے والے افسران کے خلاف والدین, شہریوں اور سول سوسائٹی کا رد عمل جمعرات کو بھی سامنے آیا ہے. اس عمل کے خلاف جہاں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں, وہاں اب یونیورسٹی کے اساتذہ نے بھی اس اسکینڈل کے مبینہ کرداروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. دوسری طرف پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے بھی بلوچستان یونیورسٹی کے اس اسکینڈل پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آئیے سنتے ہیں ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق ایچ آر سی پی نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں ان الزامات پر شدید تشویش ظاہر کی ہے جس میں بلوچستان یونیورسٹی کی انتظامیہ سے منسلک بعض عناصر یونیورسٹی کی نگرانی کے لیے بنائی گئی ویڈیوز کو طالب علموں کو آراساں اور بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان میں خفیہ کیمروں سے بنائی گئی ویڈیوز بھی شامل ہیں. تنظیم کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ خفیہ کیمرے لگا کر طالب علموں کی جرائم پیشہ افراد کی طرح نگرانی کرنا سخت قابل اعتراض بات ہے.
یہ نہ صرف ڈیموکریٹک رائٹس کے خلاف ہے, بیسک ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے. بغیر اطلاع کے کسی کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کریں, اس کی اطلاع دینی ضروری ہوتی ہے. خفیہ کیمرے لگانا جو ہے وہ کرمنلز کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے, اسٹوڈینٹس کے لیے لگانا جو ہے وہ ایک قابل اعتراض حرکت ہے. اسی لیے رائٹس نے کنڈم کیا ہے اسے سخت الفاظ میں.
ایچ آر سی پی نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ تنظیم کے آل ہی میں کوئٹہ جانے والے حقائق معلوم کرنے والے وفد کو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی کے احاطے میں تشویشناک حد تک کڑی نگرانی کا سلسلہ جاری ہے. بظاہر یہ کام سیکیورٹی کے نام پر کیا جا رہا ہے, مگر حالیہ شکایات سے پتہ چلتا ہے کہ نگرانی کا یہ نظام طالب علموں کو آراساں کرنے کا آسان ترین ذریعہ بن سکتا ہے, جس کا خاص نشانہ عورتیں بنتی ہیں. ایچ آر سی پی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نگرانی کا نظام یونیورسٹی میں اخلاقیات کے اطلاق کی خود ساختہ ذمہ داری کو پورا کرنے اور طالب علموں کی صفوں میں ممکنہ سیاسی سرگرمیوں میں خلل ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ جامعہ بلوچستان میں خفیہ کیمرے نصب کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. ایچ آر سی پی ان طالب علموں کی حمایت کرتی ہے جن کا کہنا ہے کہ یہ عمل ان کی نجی زندگی میں مداخلت اور جبر کا ذریعہ ہے. جامعہ بلوچستان میں زیر تعلیم طالبات کو آراساں کرنے کے واقعے کے خلاف طلباء کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری رہا. تمام طالب علموں نے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا اور یونیورسٹی کے احاطے میں احتجاج کے بعد دھرنا دیا. یونیورسٹی کے اساتذہ کی تنظیم اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن نے یونیورسٹی کی طالبات کو آراساں کرنے میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق شفاف تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
جو خفیہ کیمرے لگائے ہمارا اس سے دور کبھی تعلق نہیں ہے, بلکہ ہم ہی تھے جنہوں نے ان یہ جو آج پیش ہوئے اس پہ ہم نے خدشات ظاہر کیے. हमने सूबाई गवर्नमेंट को इनके इन गलत गैर कानूनी कामों को हमने उसको पॉइंट आउट किया।
यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान का क्याम 1970 में बलोचिस्तान को सूबाई दर्जा मिलने के बाद लाया गया था, जिसके दर्जनों शोबों में इस वक्त हजारों तालिबे इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
गैर सरकारी जर्मन तंजीम वर्ल्ड हंगर हेल्प की तरफ से जारी करदा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 94 नंबर पर है, जबकि माजी की नस्बत बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में भूख की सूरत हाल संजीदा है। इस बारे में लाहौर से समन खान ने यह रिपोर्ट दी है।
भूख के आलमी इंडेक्स की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2007 से 2010 के दरमियान मुल्क भर में आने वाले तूफानों और सैलाबों ने पाकिस्तान के ज़रई शोबा को बुरी तरह मुतासर किया। इन कुदरती आफात के नतीजे में मुतासर होने वाले अफराद की बड़ी तादाद ज़रात के शोबे से मुंसलिक थी, जिनमें से बेशतर अपने असासे फरोख्त करके नकल मकानी कर गए। इसका असर न सिर्फ उनके अपने हालात ज़िंदगी पर पड़ा, यानी गुरबत के बाइस उनकी खुराक में कमी वाकिया हुई, बल्कि मुल्क भर में खुराक की तरसील मुतासर हुई। पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के फूड प्रोग्राम और पायदार ज़रात के मैनेजर मसूद खान कहते हैं कि किसान बरादरी को मौसमियाती असरात से बचने के लिए जदीद तरीके अपनाने होंगे।
आप कौन से ऐसे बीजों का इंतखाब करें जो कि अच्छे तरीके से उन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करें? इसी तरह काश्त के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो मुतबादल तरीके हैं आमदनी के, मसलन किचन गार्डनिंग है, मुर्गियाँ पालना है, आप उनको भी अपनाएं ताकि अपनी भी खुराक आपकी घरेलू हद तक पूरी हो और साथ साथ आप जो अजाफी आपकी पैदावार है उसको आप बाहर बेच सके।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 117 ममालिक में से 94 नंबर पर है और इसके पॉइंट्स 28.5 हैं, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में गजाई किल्लत एक संजीदा मसला है। सूबे पंजाब में इस मसले को लेकर हंगामी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब 2011 के नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे में 33.7% बच्चों में गजाई कमी और 17.5% बच्चों के कद में बढ़ोतरी ना होने का मसला सामने आया। गजाई किल्लत का शिकार बच्चों को ढूंढने की जिम्मेदारी महकमे सेहत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स पर सौंपी है, जो अपने अपने इलाकों में जाकर वहां मौजूद हर बच्चे का इंदराज और मुआयना करती हैं। WHO के नेशनल ऑफिसर डॉक्टर यहिया ग्रोथ चार्ट को यूं बयान करते हैं।
वेट फॉर हाइट, इसी तरह वेट फॉर एज, ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो WHO रिकमेंड करता है, जिसको हम ग्रोथ चार्ट्स कहते हैं। नापने के तरीकेकार हैं जिसमें मॉक ली जाती है बच्चों की, जिसको मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कहते हैं। जो फील्ड स्टाफ है वो उसी मॉक के थ्रू मैयर करता है बच्चों की बाजू की मिड आर्म सर्कमफेरेंस लेता है और उसकी बेसिस के ऊपर वो जज कर रहे होते हैं कि इसमें गजाई कमी है या नहीं है, अगर है तो किस हद तक है और उसको किस किस्म का इलाज मिला जाएगा।
सुबह पंजाब में न्यूट्रिशन प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार हुसैन सैयद कहते हैं कि गजाई किल्लत का ताल्लुक गुरबत से भी है।
मसाइल होते हैं ना, जो गुरबत बहुत ज्यादा है तो वो घर वाले, माँ भी मजदूरी पे जा रही है, बाप भी मजदूरी पे जा रहा है, बच्चे को किसी एक और को संभाल के दे जाते हैं, तो वहाँ पे उसको खिलाने पिलाने के मसाइल आते हैं। वो हम लोग उनको जितनी भी एडवाइस दें उसमें फिर भी डेफिशिएंसी रह जाती है।
मुतल्लिका इदारों का कहना है कि साल 2030 तक दुनिया से भूख का खात्मा करने का हदफ तभी हासिल हो सकता है जब सियासी और मुआशी तौर पर इसके हसूल की कोशिश की जाए। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
कराची के करीब काठोर में बुध के रोज फायरिंग से हलाक होने वाले 3 ड्राइवर्स के कत्ल के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हलाक होने वाले ट्रांसपोर्टर्स के साथियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन पर टोल टैक्स पर तैनात अहलकारों ने बरह रास्त फायरिंग की, जबकि पुलिस ने वाकई की मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस बारे में कराची से मोहम्मद साकिब ने यह रिपोर्ट इरसाल की है।
कराची के करीब काठोर के मकाम पर बुध को फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले अहलकारों की मुबैना फायरिंग से हलाक होने वाले 3 ड्राइवर्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में टूल टैक्स वसूल करने वाले अमले और उनकी हिफाजत पर मामूर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के अहलकारों को नामजद किया गया है। वाज़ह रहे कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज का हिस्सा है जो इंजीनियरिंग और तामीरात से मुंसलिक है। बुध को ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब काठोर के मकाम पर टूल टैक्स وصول کرنے والے عملے نے عدالتی احکامات کی روشنی میں مقررہ وزن سے زیادہ سامان رکھنے والے ٹرالرز کو کراچی حیدرآباد موٹر وے پر سفر کرنے سے روک دیا تھا۔ ٹرانسپورٹرز اور انتظامیہ کے درمیان یہ تنازعہ کئی روز سے چل رہا تھا، جس پر نوبت ہنگامہ آرائی اور پھر فائرنگ تک جا پہنچی، جس سے 3 ہلاکتیں اور بعض افراد زخمی بھی ہوئے۔ مقدمے کے مدعی اور ٹرانسپورٹر یونائیٹڈ الائنس کے نائب صدر شیر ایوب خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایف ڈبلیو او کے سیکیورٹی اہلکاروں نے احتجاج کرنے والے ٹرانسپورٹرز پر براہ راست فائرنگ کی۔ انہوں نے اس بات پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ ٹول ٹیکس کی وصولی اور اوور لوڈیڈ گاڑیوں کی روک تھام کا کام نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور موٹر وے پولیس کا ہے، لیکن یہ کام ایف ڈبلیو او سے لیا جا رہا ہے، جس کی ان کے خیال میں کوئی منطق نہیں۔
ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جب تک عدالت، ابھی تو عدالت میں چٹ پڑا ہے، جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا ہے نا، اس وقت تک یہ نظام اسی طرح چل پا رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے، صرف ہمارے ٹرانسپورٹر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کی جو بزنس مین ہے، جو مل ملکان ہے، یہ بھی شاید چیف آف آرمی سے ملے تھے ان مسئلے میں، تھوڑا اس مسئلے میں تھوڑی سی نرمی کر دیجیے، اس لیے کہ ہمارے مل بند ملے اور پکچر بند ہو رہی ہے۔ حالانکہ ابھی ایف ڈبلیو والوں نے یہ سارے جمع آپ نے سر لیا ہوا نا، حالانکہ کام تو این ایچ اور موٹر وے والوں کی ہے، ہائی وے میں تو ان کا کام ہی نہیں ہے نا، لیکن اس پورے ذمہ داری اس نے اپنے سر لیا ہوا۔
ادھر آل پاکستان گڈس اونرز ایسوسی ایشن نے بھی واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا ہے کہ انتظامیہ کو مشتعل مظاہرین سے اس طرح کا سلوک کرنے کے بجائے ٹرانسپورٹرز کا موقف سننے اور بات چیت سے حل تلاش کرنا چاہیے تھا۔ ہلاکتوں کے بعد کراچی اور حیدرآباد موٹر وے پر ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کیا اور دونوں ٹریکس بند کر دیے، جس کے باعث ٹریفک گھنٹوں معطل رہا۔ تاہم اراکین اسمبلی سے مذاکرات اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی یقین دہانی کے بعد موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ مذاکرات میں شامل صوبائی رکن اسمبلی مرتضی بلوچ کا کہنا ہے کہ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے واقعے کے ذمہ داران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے انصاف کیا جائے گا۔ ادھر دوسری جانب اس واقعے پر سوشل میڈیا پر لوگوں کی بڑی تعداد مذمت کا اظہار کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں، عام شہریوں، پشتون تحفظ موومنٹ، سندھ میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دیگر نے بھی شدید الفاظ میں واقعے کی مذمت کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں جو بھی ملوث ہو اسے قانون کی گرفت سے بچنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے صوبائی حکومت کو واقعے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ تاہم اس واقعے پر اب تک فوج کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کا دارالحکومت نئی دلی میں فضائی آلودگی کا پیمانہ نہایت نیچے گر گیا ہے اور کل بدھ کے دن یہ بدتر سطح پر پایا گیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک دن پہلے حکومت نے فضا میں آلودگی کے پرانے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ سرکاری انتظام میں چلنے والا ادارہ ہے۔ اس کے مطابق نئی دہلی میں فضائی آلودگی کی پیمائش 299 تھی، جو مقررہ سطح سے تقریباً 6 گنا تھی۔ دارالحکومت نئی دہلی میں انڈیا گیٹ کے مشہور مقام کے قریب آئس کریم فروخت کرنے والے اندرجیت گپتا نے شکایت کی کہ لوگ ٹھیک طریقے سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی 14 ایسے شہروں میں شامل ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نئی دہلی کا شمار ان شہروں میں 6ٹا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں گاڑیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ، صنعتوں سے دھوئیں کا اخراج، چھٹیوں کے موقعوں پر پٹاخوں سے آلودگی اور تعمیراتی مقامات سے پیدا ہونے والا گرد و غبار شامل ہے۔ شہر کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے اور آلودگی نے پہلے ہی سے عوامی صحت کے بحران میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت نے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کر رہی ہے جن کا مقصد سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی حوصلہ شکنی کرنا، بس اور میٹرو سروسز میں اضافے اور ڈیزل جنریٹرز کے استعمال کو روکنا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ نئی دہلی میں فضائی آلودگی کی 10% وجہ پاس پڑوس کی ریاستوں میں فصلوں کے بعد کھیت کھلیان میں آگ لگانا بھی شامل ہے۔ اکتوبر سال کا وہ مہینہ ہے جب ہریانہ، پنجاب اور پڑوسی ریاستوں میں کسان فصلوں کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں آگ لگاتے ہیں تاکہ اگلی فصل کے لیے انہیں صاف کیا جا سکے، اگرچہ اس عمل پر پابندی عائد ہے۔ ان ریاستوں سے اٹھنے والا دھواں نئی دہلی کی فضاؤں تک پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں آلودگی کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صرف صوبہ پنجاب میں ہر سال فصلوں سے 2 کروڑ ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے، جس کا 3/4 جلا دیا جاتا ہے۔ کھیت کو صاف کرنے کا یہ سستا اور مؤثر طریقہ ہے، اور آگ لگانے سے وہ کیڑے بھی مر جاتے ہیں جو فصلوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ ساتھ ہی اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی راکھ کھاد کا کام بھی دیتی ہے۔ تاہم اس سے جو دھواں خارج ہوتا ہے اس سے سانس کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ حکومت کی طرف سے اگرچہ اس پر پابندی عائد ہے، لیکن ایسا پھر بھی ہوتا ہے، اور اس کی جزوی وجہ مالی مراعات کی کمی بتائی جاتی ہے۔ حکومت اپنے طور پر اس عمل کو روکنے کی کوششیں تو کر رہی ہے، تاہم اسے بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک کاشتکار روی کالو کا کہنا ہے کہ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ فصلوں کے بعد کھونٹی دار مواد کو جلانا صحیح عمل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ غریب کسان آخر کیا کریں۔ کھیت کھلیان میں آگ لگانے کا کام سال میں دو مرتبہ انجام دیا جاتا ہے، ایک تو اپریل مئی میں گیہوں کی فصل کی کٹائی اور پھر اکتوبر نومبر میں دھان کی فصل کی کٹائی کے بعد۔ سیٹلائٹ کی مدد سے لی گئی تصویروں کے مطابق گزشتہ منگل کے دن پنجاب اور ہریانہ کے علاقوں میں بیسیوں فارمز میں آگ لگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تاہم ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ پنجاب کی حکومت نے صوبے میں کاشتکاروں کو مالی رعایت کے ساتھ فارمنگ کے جدید آلات مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ حکومت اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فصلوں کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں آگ لگانے کے عمل کا خاتمہ کر دیا جائے سخت قوانین کا نفاذ بھی کر رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے تحقیقات میں ایسے میں تیزی آ گئی ہے جب اراکین کانگریس دو ہفتوں کی تعطیلات کے بعد واشنگٹن واپس پہنچے ہیں۔ پورا ہفتہ ٹرمپ انتظامیہ کے سابق عہدیداروں کو کیپیٹل ہل پر بند کمرے میں شہادت کے لیے بلایا گیا۔ ڈیموکریٹس یہ مقدمہ بنا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سن 2020 کے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کو دعوت دی۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیپیٹل ہل سے کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ایوان اینڈ وائن گان میں ڈیموکریٹس صدر کے مواخذے کے لیے پورا ہفتہ انٹرویوز میں مصروف رہے۔ ایوان اینڈ وائن گان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے رکن ایلیوٹ اینگل کے الفاظ ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی بہت سے کام کرنے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ وسل بلوئر یعنی خفیہ شکایت کنندہ نے اپنی شکایت میں صدر پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف یوکرین سے مدد مانگی تھی۔ اس کے بعد ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم سکیف کو اضافی معلومات کے لیے درخواست دینا پڑی۔ ٹرمپ انتظامیہ ابھی تک ایسے احکامات سے انکاری ہے۔
The case for obstruction of Congress continues to build.
Democrat Ron Ma Adam Schiff کہہ رہی ہیں کہ کانگریس کی راہ میں رکاوٹ کا مقدمہ استوار ہوتا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ یہ استدلال دے رہے ہیں کہ جب تک ہاؤس میں ڈیموکریٹس ان تحقیقات کو باضابطہ بنانے کے لیے رائے شماری نہیں کراتے وہ تعاون نہیں کریں گے، جبکہ ایوان اینڈ وائن گان کی اسپیکر نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ صدر کا موقف کانگریس کو کمزور بناتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں گمراہ کن چالیں چلنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نینسی پلوسی اور دیگر ڈیموکریٹس سیاست کھیل رہی ہیں۔
This one is just absolutely crazy. All you have to do is read the transcript of the call. Read the transcript.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ ایک پاگل پن ہے، آپ کو اس کال کا تحریری ریکارڈ پڑھنا چاہیے، پڑھیں اس ٹرانسکرپٹ کو، یہ بالکل واضح کیس ہے۔ اور وہ اس لیے جلدی میں ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ انتخابات ہارنے جا رہی ہیں۔ ڈیموکریٹس پر دباؤ ہے کہ وہ سال کے آخر تک مواخذے کے لیے رائے شماری کرائیں، سال 2020 کی صدارتی مہم کے فروری میں باضابطہ آغاز سے پہلے، جبکہ بعض رہنماؤں کا موقف ہے کہ نظام الاوقات مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیموکریٹس کی توجہ اب اس بات پر ہے کہ وہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے درمیان ہونے والے تبادلہ خیال کی تحریر کا جائزہ لیں۔ اس سلسلے میں یورپین یونین کے لیے سابق سفیر گورڈن سانڈ لینڈ کو جمعرات کو شہادت کے لیے بلایا گیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں گزشتہ سوموار کو یوم کولمبس منایا گیا۔ یہ دن ہر سال اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس کی امریکہ دریافت کرنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ کولمبس ڈے کی سالانہ تعطیل یہاں بسنے والے 17 ملین اطالوی امریکیوں کی ثقافت اور ان کی خدمات کے اعتراف میں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک کرسٹوفر کولمبس پہلا شخص نہیں تھا جس نے امریکہ دریافت کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہاں کے مقامی لوگ رہ رہے تھے۔ تاریخ کو درست کرنے اور امریکہ کے مقامی باشندوں کے احترام میں ملک بھر میں کولمبس ڈے کو تبدیل کرنے کی مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ اس رپورٹ کے تفصیلات اسفر امام کی زبانی۔
نیویارک میں گزشتہ دنوں دنیا کے سب سے بڑے 75ویں سالانہ کولمبس ڈے پریڈ کا اہتمام کیا گیا. کولمبس ڈے سٹیزن فاؤنڈیشن کے پریڈ چیئرمین ایلیدو ویلی کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کولمبس ہمیشہ کولمبس ڈے رہے گا, تمام دیگر تضادات کو بھول جائیں اور آج کے دن اس عظیم ہستی نے جو کارنامہ انجام دیا ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے, ہمیں اسے یاد رکھنا ہے. نیو میکسیکو کی کانگریس ویمن دیپ ہالینڈ کہتی ہیں,
معذرت چاہتے ہیں, اس رپورٹ میں کچھ تکنیکی خرابی تھی جس کے باعث ہم اسے نشر نہیں کر سکیں گے. نیو یارک کے علاقے لانگ آئیلینڈ کے مضافاتی علاقے میں واقع ایک بیکری ان دنوں مذہبی یکجہتی کی ایک مثال کے طور پر دیکھی جا رہی ہے. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس بیکری کے مالک ایک پاکستانی امریکی ہیں. بنیادی طور پر یہ بیکری ایک یہودی کی تھی جہاں وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق کوشر گوشت اور اشیاء فروخت کرتے تھے, جیسا کہ مسلمان حلال گوشت کھاتے ہیں. ہمارے ساتھی انشمن آپتے آپ کو لے جا رہے ہیں ویسٹ ہیمپٹن بیچ جہاں یہ بیکری واقع ہے.
ویسٹ ہیمپٹن بیچ کے علاقے میں تین دہائیوں سے اپنے کوشر کھانے کے لیے مشہور بیچ بیکری اینڈ گرینڈ کیفے کے مالک نے جب اسے بیچنے کا فیصلہ کیا تو علاقے میں بڑی تعداد میں رہنے والے یہودیوں میں کچھ تشویش پیدا ہوئی.
میرا خاندان کوشر کھاتا ہے تو ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں کوئی دوسری کوشر جگہ نہیں ہے.
علاقے کے یہودیوں کو ڈر تھا کہ بکنے کے بعد کہیں یہ بیکری کوشر نہ رہے, یعنی کہیں نئے مالک یہاں کوشر اشیاء بیچنا بند نہ کر دیں. لیکن بیکری کے نئے مالک راشد سلہری نے کمیونٹی سے رابطہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی مذہبی ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھیں گے.
تقریباً 10 منٹ کی سپیچ میں نے سینیگاگ میں جا کے کی, ان کے آلموسٹ 800 ممبرس تھے, انہوں نے میری بات سنی, ان کے تقریباً 4.1 million ویورز تھے جس میں وہ لائیو جا رہا تھا. ان کا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس, کوئی بھی بندہ یہاں پہ آ کے چیک کر سکتا ہے کہ ہم سرٹیفائڈ کوشر ہیں یا نہیں.
جہاں ایک جانب راشد نے بیکری میں کھانے کی تیاری یہودی ڈائٹری لاز کاشرت کے مطابق جاری رکھی, وہیں یہ بھی یقینی بنایا کہ یہاں کوئی بھی چیز غیر حلال نہ ہو.
کوشر اور حلال میں جو بنیادی فرق ہے وہ میٹ سے آتا ہے, تو ہم نے میٹ رکھا ہی نہیں. سو جب میٹ نہیں ہے تو اس کے بعد جو ڈیری پروڈکٹس ہیں اور ویجیٹیرین پروڈکٹس ہیں اگر وہ کوشر ہیں تو وہ حلال بھی ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیز تھی چیلنجنگ, وہ تھی الکوہولک ڈرنکس, تو ہم نے الکوہولک ڈرنکس جو تھے وہ بھی نکال دیے یہاں سے.
اس تبدیلی کے بعد علاقے کے مسلمان بھی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے ہیں.
ہمارے بچوں نے جب یہاں کے بارے میں سنا تو ہم نے سوچا ہمیں ضرور جا کے یہاں ٹرائی کرنی چاہیے.
یہاں پر ملنے والی زیادہ تر چیزیں اور کہیں بھی نہیں ملتی.
سب کو ساتھ لے کے چلنا اچھی بات ہے.
یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں, تو اس کو بڑا ہائیلی ریگارڈ کیا گیا ہے لوکل کمیونٹی کے اندر.
جہاں بیچ بیکری اینڈ گرینڈ کیفے علاقے میں بین المذہبی یکجہتی کی مثال بن کر میڈیا اور دنیا کو متاثر کر رہا ہے, وہیں راشد سلہری کے مطابق کسی بھی پاپولر بیکری یا کیفے کی طرح یہاں کا ذائقے دار کھانا ہی اس کی اصلی پہچان ہے. عثمان آپٹے, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
واشنگٹن سے 60 کلومیٹر جنوب میں دریائے پوٹامک میں ایک ایسا علاقہ ہے جو ڈوب چکے جہازوں کا قبرستان ہے, اور اب اسے ایک نئی قومی سینکچری یا پناہ گاہ کا درجہ دیا گیا ہے. امریکہ میں اس پہلی بیری پناہ گاہ کے قیام کا مقصد ایسے جہازوں کو محفوظ رکھنا ہے جو جزوی طور پر ڈوبے ہوئے ہیں, اور جب پانی اترتا ہے تو یہ کسی بدروحوں کے بیڑے کی طرح ابھر کر نظر آتے ہیں. تفصیلات کے ساتھ سادیہ سیب رانجھا.
میری لینڈ کے ننجے موئے کے علاقے میں یہ میلوز کا ساحل ہے جو امریکہ کی پہلی بحری پناہ گاہ ہے, جہاں جزوی طور پر غرق ہو جانے والے تاریخی جہازوں کی حفاظت کی جاتی ہے.
یہاں 200 سے زیادہ غرق ہوئے جہاز موجود ہیں, اور جب موسم گزر جاتا ہے تو یہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت انہیں بدروحوں کا بیڑا کہا جاتا ہے.
یہاں سے یہ آپ کو ایک زنگ آلود جہاز کا ڈھانچہ نظر آتا ہے جو 1970 میں ناکارہ ہو گیا تھا, لیکن اس کو صحیح طرح دیکھنے کے لیے آپ ذرا بہتر موسم میں کایاک کے ذریعے آگے جائیں اور اندر سے اسے دیکھیں. لکڑی کے یہ ڈھانچے ایک صدی قبل جنگ عظیم اول میں اجلت میں تیار کیے گئے تھے.
بھاپ سے چلنے والے 100 سے زیادہ بحری بیڑے تیار کیے گئے. مسئلہ یہ تھا کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد تیار ہوئے, لہٰذا انہیں یہاں لا کر بحری جہازوں کو بچانے والی اس کمپنی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا.
جنگ سن 1918 میں ختم ہو گئی اور ان متروک جہازوں کو یہاں کم پانیوں میں لا کر تباہ کر دیا گیا.
پتھر کا یہ ٹکڑا جہاز کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اصل میں جہازوں کے نیچے لگایا گیا تھا.
یہ بحری جہاز تقریباً 80 میٹر لمبے ہیں. یہاں ان سے بھی پرانے یعنی 17ویں اور 18ویں صدی میں تباہ ہونے والے جہاز بھی موجود ہیں.
اگر آپ اس جگہ کی فضا سے لی گئی تصاویر دیکھیں تو آپ کو دور تک بادبانوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ نظر آئے گا.
آج یہ جنگلی حیات مثلاً مچھلیوں, مرغابیوں اور دیگر بحری جانداروں کے لیے انسان کے ہاتھوں بنی ایک پناہ گاہ ہے.
ہم نے دیکھا کہ ان میں سے زیادہ تر پھولوں کے تیرتے گملوں کی طرح لگتے ہیں. یہ نباتات سے بھرپور اور ماحول کے لیے بہترین ہیں. یہ اصل میں پانی کو صاف کرنے کا ذریعہ اور موسمیاتی تغیرات کے لیے بھی فائدہ مند ہیں.
رفتہ رفتہ گلتی سڑتی لکڑیاں ماحول کے لیے کچھ زیادہ ضرر رسان نہیں ہیں.
کیونکہ یہ زیر آب ہیں اور آکسیجن کا یہاں گزر نہیں ہوتا اور پانی کے نمکین ہونے کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا عمل کافی سست ہوتا ہے.
مغربی نصف کرۂ ارض میں میلوز کے ساحل پر یہ تباہ شدہ جہازوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے. اگرچہ یہ پانی میں مردہ چیز کی طرح ہیں لیکن جنگ عظیم اول کی سب سے بڑی یادگار ہیں.
یہی واحد جگہ ہے جہاں اتنے بڑے سائز, تعداد اور ڈیزائنز کا ذخیرہ موجود ہے. آپ اسے ایک بڑا میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں.
ماحولیاتی فوائد کے لیے سب سے بڑی نمائش. ڈیبرا بلاک کے ساتھ سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
گدھ ایک ایسا پرندہ ہے جس سے عام طور پر لوگ گھن کھاتے ہیں کیونکہ یہ مردار کھاتا ہے, مگر اسے قدرت کی جانب سے تعینات صفائی کا عملہ سمجھ کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تقریباً 15 سال قبل جنوبی ایشیا میں گدھ معدومیت کے انتہائی قریب پہنچ گئے تھے. لاہور کے قریب واقع جنگل چھانگا بانگا میں گدھ کی افزائش کی جا رہی ہے. اس پرندے کو معدومیت سے واپس لانے میں یہ مرکز کس قدر کامیاب ہوا ہے, تفصیلات بتا رہی ہیں سمن خان.
2005 میں چھانگا مانگا میں واقع گدھوں کی افزائش نسل کے مرکز میں سفید پشت والی نسل کے 15 گدھوں کو لایا گیا. یوں مرکز کی انتظامیہ کی آزمائش کا آغاز ہوا کیونکہ گدھ 8 سے 9 ماہ میں صرف ایک انڈا دیتے ہیں اور نئی جگہ پر جوڑے بنانے میں سالوں لے سکتے ہیں.
ایک برڈ نے ایگ لے کیا ہے اور وہ برڈ ڈیورنگ انکیوبیشن کسی بھی وجہ سے اگر وہ اچانک اس نے وہ فلائی کیا ہے نیس سے تو وہ ایگ جو ہے وہ بریک ہو گیا اس کی لیگس کی وجہ سے, تو اٹ مینس کہ دا ہول بریڈنگ سیزن فار دیٹ پیئر ایٹ لیسٹ از گون.
2016 میں یہاں گدھوں کے 2 جوڑوں نے ایک ایک بچے کی خوشخبری سنائی, جس کے بعد ہر سال افزائش نسل ہونے سے یہاں ننھے پرندوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے. اب اس مرکز میں کل 22 گدھ ہیں. گدھوں کو معدومیت کے خطرے سے دوچار کرنے کے پیچھے وجہ ہے ٹیکلوفینک. یہ مردہ جانوروں کے گوشت میں موجود درد کش دوا جو گدھوں کے لیے مہلک ہوتی ہے. ماحولیاتی ادارے WWF کی مدد سے چلنے والے پنجاب ولچر ریسٹوریشن اینڈ کنزرویشن منصوبہ میں گدھوں کی خوراک پر خاص توجہ دی جا رہی ہے.
خود یہاں پہ جانور پال رکھے ہیں کیونکہ وہ دوائیوں سے پاک ہوتے ہیں تو ہم ان کی فیڈ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ہم باہر سے کوئی جانور خریدتے بھی ہیں تو اس کو ہم نے میکسیمم 10 دن یہاں پہ رکھتے ہیں ہمارے سینٹر پہ, تو اس کے بعد ہم ان کی فیڈ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں.
اس صبر آزما منصوبے کے مثبت نتائج آنے کے بعد اب یہاں پرندوں کے لیے ایک اور گھر تعمیر کیا جا رہا ہے.
یہ جگہ ہمیشہ ان پرندوں کا مسکن نہیں رہے گی بلکہ ان کی تعداد میں بڑھوتری اور بہتر افزائش نسل کے بعد انہیں قدرتی ماحول میں واپس بھیجنا بھی منصوبے کا حصہ ہے.
اگرچہ جنوبی ایشیا میں ڈیکلوفینک پر 2006 سے پابندی ہے، گدھوں کو آزاد کرنے سے پہلے پنجاب کے مویشیوں میں اس دوا کی موجودگی کو اب بھی ٹریک کیا جا رہا ہے۔
ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لیا ہے، 37 ڈسٹرکٹس ہیں، ہم کمپلیٹلی جتنی بھی ویٹنری میڈیسن کی مارکیٹس ہیں ہم ان کے سرویز کروا رہے ہیں، انڈر کور سرویز، سارے سٹورز وہاں پہ پوری مارکیٹس کو چیک کروا رہے ہیں، فارمرز کے ساتھ انٹرویوز کر رہے ہیں، ویٹنری پریکٹیشنرز کے ساتھ جو انٹرویو کر رہے ہیں۔ جب یہ ہمارے پاس یہ اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی کہ اس وقت مارکیٹ میں یہ جو انسیڈز ہیں کتنی تعداد میں اویلیبل ہیں، کہاں اویلیبل ہیں۔
اس پرندے کو بچانے کے مشن میں پاکستان تنہا نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا جوائنٹ ولچر کمیشن کے ذریعے بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال مل کر کام کر رہے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، چھانگا مانگا۔
ہمارے شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چانگ خالد حمید۔ کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔